السلام عليكم ورحمة الله. آج آیت 48 سے شروع کر لینا، اور کہاں تک تلاوت ہو چکی ہے؟ اس رکوع کی تکمیل تک ہے، تو پھر دوبارہ جو پڑھنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے، تو چند آیات ہیں اس کو بھی شامل کر کے آپ یہی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وَأَنْحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ومن لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذ جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون واقترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والعبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
انزلنا اليك الكتاب حسين اور ہم نے کتاب کو نازل فرمایا بالحق حق کے ساتھ مصدق لما بین یدیہ من الکتاب یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے پہلی کتاب میں سے الکتاب یعنی گزشتہ کتاب وہ مہیمنن اور ساتھ ہی اس پر نگران بھی ہے مہیمنن علیہ اور ساتھ ہی اس پر نگران بھی ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ بس ان کے درمیان فیصلہ فرما اس چیز سے جو اللہ نے اتاری ہے ولا تتبع اہواہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر اما جاک من الحق جبکہ حق تیرے پاس اس وجہ سے تیرے لیے ضروری ہے اما جاک من الحق کہ تیرے پاس حق آ چکا ہے لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرع بھی بنائی اور منہاج بھی شرع بھی رستے کو ہی کہتے ہیں اور منہاج بھی ایک کھلے رستے کو کہتے ہیں شرع ایک اصطلاح بن چکی ہے شریعت کی جس کا مطلب ہے کہ ایسی راہ جس میں قوانین ہوں اور شریعت کے احکامات موجود ہوں لیکن اس کا اصل وہی رستہ ہے صرف فرق یہ ہے کہ منہاج ایک عام کھلے رستے کو کہتے ہیں اور شرع در حقیقت اس رستے کو کہتے ہیں جو پانی تک پہنچانے والا ہو تو اس پہلو سے شریعت کے لیے لفظ شرع کا انتخاب بہت پرحکمت ہے کیونکہ روحانی پانی
سیراب کرنے کے لیے جس رستے پر میسر آتا ہے اسی کے قوانین کا نام شرع رکھا گیا یا شریعت. دونوں کی جمع ایک ہی ہیں, ایک ہی مادہ ہے, لیکن استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک رستے کے لیے جو پانی تک پہنچائے, ایک شریعت کے اظہار کے لیے. دوسرے شرع کا ایک اور معنی بھی ہے جو وہ بھی شریعت سے تعلق رکھتا ہے. وہ جو جنگلی آزاد گھوڑوں یا جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک رسی کا لوپ بناتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے پھینک کر ان کو اس میں جکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کی تعذیب کرتے ہیں, ان کو تربیت دیتے ہیں, اس رسی کو بھی شرع کہا جاتا ہے. تو شریعت کے ذریعے آزاد منش لوگ جن کو رہنے کا سلیقہ نہ آتا ہو ان کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے. ہر لفظ جو قرآن کریم کا ہے اس کا انتخاب بہت پر حکمت ہے اور کسی پہلو سے بھی ضرورت سے خالی نہیں, اسی کی ضرورت تھی جس کا انتخاب کیا گیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یا بنا رہنے دیتا. اس کانٹیکسٹ میں ایک جیسے سب لوگ تھے, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے, اللہ چاہتا تو اسی طرح تمہیں پڑا رہنے دیتا, لیکن اس نے کیا چاہا, ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات, لیکن اس نے آزمائش چاہی ہے تاکہ کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو جائے, تاکہ ایک ہی تھیلی کے نہ رہیں بلکہ جو ستھرے اور صاف ہیں وہ نتھر کر الگ ہو جائیں. بس اس کا ایک ہی طریق ہے, اگر تم ممتاز ہونا چاہتے ہو فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھو. اللہ مرجعکم جمیعا, لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, لیکن کچھ آزمائش پر پورا اتر کے لوٹیں گے, کچھ بغیر اس کے لوٹیں گے. اس لیے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, تمہارے اختلافات کا اصل فیصلہ وہ مرنے کے بعد ہی ہوگا, اللہ بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے, تم ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے تمہاری کیا حیثیت تھی. یُنَبِّئُكُمْ, تمہیں خبر دے گا, بِمَا كُنْتُمْ, ان باتوں سے متعلق جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. خبر دینے سے مراد فیصلہ کرنا کہ کون حق پر تھا کون گمراہ تھا. یہاں انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدق لما بین یدیہ, یہاں بین یدیہ سے قرآن کریم کے اندر جو مصدقہ تعلیم ہے پہلی کتاب کی وہ مراد ہے. قرآن کریم نے جس تعلیم کی تصدیق کر دی ہے جو پہلے بائبل میں تھی, خواہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ میں, دونوں کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ جس یہ کتاب یعنی قرآن کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب, اس کتاب کی جو پہلے گزری ہے, مگر ان باتوں کی جو اس کے سامنے پیش نظر ہیں. اور ساتھ یہ بتا دیا کہ مہیمن بھی ہے, آنکھیں بند کر کے تصدیق نہیں کر سکتی, لازمن بعض چیزوں کو رد کیا ہے جس کو شامل نہیں کیا, کیونکہ مہیمن کہتے ہیں نگران کو, کھرے اور کھوٹے میں تمیز بھی کرے اور خیال بھی رکھے کہ ایک چیز راہ راست پر رہے. بس اس پہلو سے فاحکم بینہم, اس پہلو سے ان کے درمیان فیصلہ کر, بما انزل اللہ ہو, ان امور میں رہنمائی جو فیصلہ طلب ہے رہنمائی اس سے لینی ہے جو اللہ نے اتارا ہے, جس کی قرآن نے تصدیق کر دی ہے. ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی, وہ انہوں نے اپنی خواہشات سے بائبل کے کچھ معنی بنا رکھے ہیں. تو جب بائبل کے حوالے سے بھی تصدیق کرنی ہو تو ان شرائط کے ساتھ بائبل سے فیصلہ لینا ہے. پھر فرمایا وَأَنَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, یہ ذکر کر چکا ہوں اس کا. ہاں, پھر آگے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور ان سے خبردار رہ. وَاحْذَرْهُمْ, بچ کے رہنا,
کیونکہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تجھے دھوکہ دے کر اس تعلیم سے ہٹا دیں جو اللہ نے اتاری ہے. وہ اپنی کتابیں لا کے دکھاتے ہیں, بائبل اس میں کہیں ہاتھ رکھ لیتے ہیں, کہیں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو اس طریق سے پوری کوشش کریں گے کہ تجھے کہیں کہ یہ ہے اصل تعلیم. لیکن چونکہ اللہ تجھے خود تعلیم دے چکا ہے, اس لیے اس پر قائم رہنا ہے اور ان کے اس دھوکے میں نہیں آنا, بلکہ متنبہ رہنا ہے. واضرحم ان یفتنو کا امباد مانگل, انہوں نے فتنہ ڈالنا ہے, ضرور کوشش کرنی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ مَا ذُنُوبِهِمْ, بس اگر وہ تجھ سے پیٹھ پھیر کر چلے جائیں اور تیرے صحیح طریق سے اتفاق نہ کریں, یعنی اور انکار کرتے ہوئے بدتمیزی کے ساتھ واپس لوٹ جائیں, تو بغیر سزا کے نہیں رہیں گے. فَعْلَمْ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا ضرور دے. بس عام حالات میں ان گناہوں کی ضروری فوری پکڑ نہیں تھی, یعنی فوری پکڑ ضروری نہیں تھی, لیکن جب رسول کے پاس چلے جائیں اور فیصلہ چاہتے ہوئے پھر بدتمیزی سے کام لیں اور اپنی منشا کو رسول کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کریں, یہ عمل ان کے گناہوں کی سزا میں جلدی پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہ جو پہلے چھوڑے بھی جا سکتے تھے اب نہیں چھوڑے جائیں گے, ان لوگوں کو ضرور ان کے بعض گناہوں کی سزا دی جائے گی. حالانکہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اکثر لوگ تو فاسق ہی ہیں, مگر ہر ایک کو اللہ فوری دنیا میں سزائیں نہیں دیتا. ہاں جب کوئی خاص زائد وجہ پیدا ہو جاتی ہے, جن میں سے ایک یہ وجہ بیان کی گئی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو جن سے اعراض فرما سکتا تھا, اعراض نہیں فرماتا بلکہ پکڑتا ہے. افا حکم الجاہلیت یبغون, کیا وہ جاہلیت کے زمانے کا طرز فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکم الجاہلیت جہالت کے زمانے میں, جبکہ عرب جاہل تھے اس زمانے میں جس طریقے میں فیصلے ہوا کرتے تھے, کیا وہ ویسا ہی طریقے فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکمن سے مراد یہاں طریقے فیصلہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور اللہ سے بہتر کون ہے جو ان کو فیصلے دے اور فیصلے کے طریق سمجھائے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہ فیصلے کا طریق سمجھا سکتا ہے نہ فیصلہ دے سکتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنایا کرو. بعضہم اولیاء بعض, جبکہ ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں. یہ مضمون جو ہے اس کو مزید کھول دیا گیا آگے. یہاں مراد یہ ہے ایسے لوگ جن کی آپس میں ٹولے بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, وہ تمہارے نہیں ہو سکیں گے. ایسے لوگوں کو تم دوست نہ بناؤ, نہ وہ تمہارے دوست بن سکیں گے. ہر قسم کے یہودی, ہر قسم کے نصرانی سے تعلق توڑنے کی تعلیم نہیں ہے. اور یہاں ایک اشارتاً یہ ذکر آ گیا ہے, بعضہم اولیاء بعض, دراصل ان میں سے بعض کے ساتھ گہرے دوستی کے مراسم رکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے تعلق باندھو گے تو تمہارے تو نہیں بن سکیں گے, تمہیں نقصان ضرور پہنچا سکیں گے. اب تفصیل آگے آتی ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ, جب ایسے لوگوں سے تم تعلق باندھو گے جن کے اندر آپس میں جتھے بنے ہوئے تعلقات کے, تو وہ تمہیں اپنا لیں گے, تم ان کو کھینچ کر باہر نہیں لا سکتے, تم انہیں کے ہو رہو گے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے, یُسَارِعُونَ فِيهِمْ, ان کی طرف جلدی کرتے ہیں. یہاں لفظاً یہ مراد نہیں ہے کہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں, یسارعون کا لفظی یا بامحاورہ اردو ترجمہ ہوگا، ان کی ان پر الٹے پڑتے ہیں، یعنی جہاں موقع ملے برداشت نہیں ہوتا ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے تعلق اسی میں فخر سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں بھی موقع ملے وہ موقع دیں صحیح ان کو قریب آنے کا، تو الٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر دوستی کی خاطر، یہ ہے جلدی کرنا۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ طبی عوامل کے نتیجے میں مرور زمانہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتے ہیں، اور اس قسم کے دوست ہوں، دنیاوی دوست ہوں صحیح، وہ ایسے موقعوں پہ کام آ جاتے ہیں، ہم نے اپنے بچاؤ کی خاطر ان سے دوستی مجبوری ضروری سمجھی ہے۔ یہ بین ہی اسی طرح آج بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی پاکستان میں بھی، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی، بعض احمدی جو احمدیت سے ہٹ کر کناروں کی طرف چلتے ہیں، ان کے دوستوں کے دوستی کے دائرے بدل جاتے ہیں، وہ احمدی جو احمدی دوستوں کے دائرے میں ہیں وہ باہر بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن الٹتے اندر کی طرف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اندر بھی ایک سرسری سا تعلق رکھتے ہیں مگر الٹتے باہر کی طرف ہیں، اس لیے دن بدن کھسک کر کناروں تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہی کے ہو رہتے ہیں، پھر واپسی نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں آپ سمجھیں کہ گزشتہ کسی وقت زمانے میں ہوا تھا، اب نہیں ہوگا، ہو رہا ہے آج کل بھی بین ہی اسی طرح کہ گروہ ہمیں پاکستان میں بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو دنیا داری کی خاطر مجبوری ہے، بلکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا ہماری وجہ سے، ان لوگوں سے ہمیں تعلق رکھنے دو، ان کی سیاست میں پڑھنے دو، جب برا وقت آئے گا پھر ہم ہی لوگ کام آئیں گے، جب برا وقت آتا ہے تو وہ خود بھی انہی کے ہو چکے ہوتے ہیں اور کام آنے کی بجائے ان سے نقصان پہنچتے ہیں، اور کبھی بھی یہ لوگ دین کے وفادار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے یسارعون فیہم، ان کی طرف ان کا رجحان ہے تیزی سے جانے کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فاصلہ ان یاتی بالفتح، اس یہاں تک تو میں ترجمہ کر چکا ہوں نا، دائرہ تک، فاصلہ ان یاتی بالفتح و امر من عندہم فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، بس بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق میں ایسی فتح ظاہر فرما دے، یا او امر من عندہی، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نازل فرمائے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے اندر ہی اندر دل میں اس پر شرمندہ ہو جائیں کہ ہمارا فیصلہ درست نہیں تھا، مومنوں کے ساتھ ہی عزت تھی کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، انہی کے حق میں آخری فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے کاش ہم انہی کے ساتھ رہتے، یہ کیفیت ان کے دل پر ہو سکتی ہے کہ طاری ہو، اور اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلے فرماتا ہے یہی ہوا کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے کیا یہی لوگ ہیں جو خدا کی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم، اللہ باللہ جہد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کی بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، انہم لماکم، یہ تمہارے ساتھ ہوں گے، کہ یقین ہی تمہارے ساتھ ہیں، اب ان کا اندرونہ ظاہر ہو گیا ہے، ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی، یہ تم سے الگ ہو گئے اور تم الگ ہو گئے اور تمہارے حق میں خدا کی شان نازل ہوئی، ایسے وقت میں مومن کہیں گے دیکھ لو جی یہ لوگ تھے، تمہیں کہا کیسی کیسی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم دراصل تمہارے ساتھی ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکام ہو کر ناکام ہو گئے اور نامراد بن گئے، اصبحوا خاسرین کا مطلب ہے پہلے بظاہر وہ کامیاب دکھائی دیتے تھے، اصبحوا اس کامیابی کی حالت سے بدل کر ان کی ناکامی کی حالت کھل کر سامنے آ گئی،
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ان میں سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں، پھر بالآخر وہاں انجام پہنچتا ہے. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہوگا، فسوف یات اللہ بقوم، تو ضرور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو مومنوں سے محبت کریں گے اور مومن ان سے محبت کریں گے. ایک وہ لوگ تھے جو غیروں سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان کو سمجھا رہا تھا، ان کے متعلق بتایا کہ وہ غیروں سے محبت کرنے والے غیروں ہی کیوں ہو رہیں گے، مگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگ لائے گا جو پھر غیروں سے محبت نہیں کریں گے، وہ تم سے محبت کریں گے اور تم ان سے محبت کرو گے اللہ کی اجازت کے ساتھ، ایسی محبت کے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. جو نئی قومیں جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہی ہیں، وہ اس معمولی سا جو پاکستان میں ارتداد پیش آیا تھا، اس کے نتیجے میں جو اللہ کے وعدے ہیں ان کو ہم ان میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر پاکستان میں بھی اور باہر بھی نئے آنے والے جماعت سے محبت کرتے ہیں اور جماعت ان سے محبت کرتی ہے. تو یہ کوئی ایسی پیشگوئی بات نہیں ہے جو ماضی میں رہ گئی ہو، یہ ایک جاری مضمون ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اذلت علی المومنین عائزت الکافرین، یہ لوگ جو پہلے لوگ تھے وہ کافروں کے سامنے ذلیل ہو کر گرے رہتے تھے ہمیشہ، ان کو صاف سلامت کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کو بڑا کہنا، اور مومنوں کے سامنے شانے دکھاتے تھے کہ ہم تو فلاں کے دوست ہیں، فلاں تعلق والے ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے بدلے وہ الٹ جائیں گے، وہ کافر مومنوں کے حضور جھکے رہیں گے، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں گے، اور کافروں کے مقابل پر وہ سخت ہوں گے، ان کا اثر قبول نہیں کریں گے. عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر ایسے ہوں گے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ایک سوسائٹی کا بیکار حصہ نہیں ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے. اب یہ مضمون دیکھ لیں، تمام وہی نفسیاتی الجھنوں والا مضمون ہے جو آہستہ آہستہ دین سے ہٹنے والوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. اس کو الٹ دیں، ہر چیز اس کی الٹا دیں، تو یہ نقشہ ابھرتا ہے. وہ لومت لائم سے ڈرا کرتے تھے، وہ غیروں کے تانوں سے ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عزتیں ان کے پاس ہی ہیں، اور وہ ساری نفسیاتی کیفیات جو ان کی تھی، اس کے نتیجے میں وہ مرتد ہو کر انہی کے ہو گئے. ان کے بدلے جو آئے ان میں ایک بھی وہ خرابی نہیں ہوگی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتیں عطا فرمانے والا اور جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا حقیقی دوست یا سرپرست تو اللہ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ عبادتوں کو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ خدا کے حضور جھکے رہتے ہیں. یہ مثبت علامتیں ہیں جو اس گروہ میں نہیں پائی جاتی جس کا پہلے ذکر تھا. وہ اپنی منفی علامتوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں جن کا ذکر ہو گیا ہے، لیکن یہاں مثبت علامتیں بیان ہوئی ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی. ایسے لوگ جن میں یہ صفات ہوں وہ منافقانہ طور پر آپ سے سرسری تعلق نہیں رکھتے، وہ نمازیوں کا ہی ہوتا ہے. اصل میں خدا کے حضور جھکے رہنے والا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. تو ان تمام منفی صفات کا برعکس مضمون یہاں بیان فرمایا. وہ لوگ کون ہیں تمہارے دوست؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اس میں غریبوں کی خدمت اور چندے، خدا کے دین کی خاطر سب خرچ، یہ لفظ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے، اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں ہے. وہم راکعون، اور ہمیشہ ان کا تعلق
تسلیم و رضا کا تعلق ہے، وہ جھکے رہتے ہیں، ان میں کوئی اکڑ پھو نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔
بس جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے تعلق قائم کر لے، تو جان لو، یہ مفہوم ہے جو اس میں شامل ہے، وہ لفظوں میں نہیں۔ یعنی لفظاً تو یہ ظاہر تو نہیں فرمایا کہ جان لو، لیکن یہ معنی اس مضمون میں داخل ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنے گا، تو جان لو کہ یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ گروہ ہے جو غالب آئیں گے، اللہ کے گروہ والے ہی ہیں جو غالب آئیں گے۔
یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو آگے آئے گا اولیاء، آخر پر اولیاء آتا ہے جو اس کا مفعول ہے دراصل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین میں ہنسی مذاق ٹھٹے سے کام لیا، وہ لعب اور اسے کھیل تماشا سمجھا، ان لوگوں کے مقابل پر جن کو کتاب دی، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب، والکفارہ اور اسی طرح دوسرے انکار کرنے والے جتنے ہیں، ان کو اولیاء نہ بناؤ۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ دوست نہیں بنانا، تو محض کفر یا محض اہل کتاب سے وابستگی اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ تمہارے دین کو حقارت سے دیکھتے ہوں، اس پہ مذاق اڑاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، پتہ نہیں کیا بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اسے وہ ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ایسی روزمرہ اطلاعیں ملتی رہتی ہیں یہاں مغرب میں مختلف ممالک سے کہ یہ لوگ جو ہیں، بعض ان کے اسکول کے ساتھی، بعض دوسرے، بعض اساتذہ نمسکر اڑاتے ہیں، دیکھو جی یہ کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اصل بات یہ کہ ان کو عقل ہی کوئی نہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو عقل والے بنے پھرتے ہیں، اس لیے ان کو مذاق اڑانے دو۔ بشک بے وقوف کا مذاق ویسے دراصل سب سے زیادہ برا لگتا ہے، عقل مند جب مذاق کرتا ہے تو اس مذاق میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے۔ بسا اوقات جس سے مذاق کیا جاتا ہے، اگر اس سے انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو تو انجوائے بھی بہت کرتا ہے، لیکن بے وقوف ایسی بات پہ ہنستا ہے، اپنی ہنسی چلی جاتا ہے جاہلوں کی طرح، کہ وہ واقعی غصہ آ جاتا ہے، بڑا بے وقوف ہے، کس بات پہ ہنس رہا ہے، اپنا ہی اپنا نقصان کر رہا ہے اور سمجھ ہی نہیں رہا اپنے مفاد کو۔ وہ بہت چڑھنے والی ہنسی، چڑھانے والی ہنسی ہوتی ہے جو بے وقوف کی ہنسی ہو۔ تو یہ تو تکلیف کے فقدان کا ذکر نہیں، تو میں تم یہ سوچ لیا کرو ہیں پاگل ہی، اس خیال میں کوئی تسلی ڈھونڈ لیا کرو کہ آخر پاگل لوگ ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اور اس مذاق میں بیچ میں دشمنی کار فرما ہوتی، اور یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو میں نے ہمیشہ زندگی میں دیکھا ہے کہ بے وقوف کا مذاق ہمیشہ مبنی دشمنی پر مبنی ہوتا ہے، سینس آف ہیومر پر نہیں۔ بہت سے مذاق کرنے والے ہیں جن کی سینس آف ہیومر تیز ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، سینس آف ہیومر کا موقع آئے گا تو بیان کر دیں گے۔ کئی ہیں جو تاک میں رہتے ہیں، کوئی بدتمیزی کی بات کریں، کوئی نقصان پہنچائیں، تو وہ اپنی دشمنی کا اظہار بھونڈے مذاق میں کرتے ہیں۔ بس اگر بھونڈے مذاق کی وجہ دشمنی ہے تو وہ ایک ذلیل چیز ہے، اور ان لوگوں کے مذاق میں دشمنی وجہ ہے، ورنہ نارمل آدمی ہو جس کو دشمنی نہ ہو، وہ مومن کی بات پر ہنستا نہیں۔ یہ بارہا میں نے تجربہ کیا ہے کئی دفعہ باہر نمازیں پڑھنی پڑی ہیں. ان لوگوں میں سے جن کو اسلام سے نفرت یا دشمنی نہ ہو وہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اتنا مرعوب ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے. بعض کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں, دعا دے کر سلام کر کے اجازت دے کے پھر جاتے ہیں, اور بعض تو دیکھتے ہوئے تفکر سے گزر جاتے ہیں, وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جن کو اسلام سے دشمنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی مضمون یہاں بیان فرمایا ہے. تو ان کو یہ کہو ہنسنے والوں کو کہ کیا تم ہمارے ایمان باللہ کے سوا بھی کوئی قابل نفرت بات دیکھتے ہو؟ یہی بات ہے نا, ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی, اور اس پر بھی جو پہلے تمہاری طرف اتاری گئی تھی. یہاں تمہاری کا لفظ تو نہیں ملتا مگر مراد یہی ہے. تو ہم تو قدر مشترک والے لوگ ہیں. اور بھی زیادہ تمہاری بیوقوفی ہے, برا تب مناتے اگر ہم تمہاری تعلیم کا انکار کر کے کوئی جدا تعلیم اس سے کاٹ کر پیش کرتے. ہم تو تسلسل کے قائل ہیں, اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی کتاب دی تھی, اللہ ہی نے ہمیں بھی کتاب دی تھی. اس کے باوجود جو تم دشمنی کرتے ہو تو حد سے زیادہ حماقت ہے, اور ان کی ہنسی اس حماقت کا بچہ ہے, وہ پے در پے حماقت کا مجموعہ بن جاتی ہے. تو ما انزل من قبل ان اکثرکم فاسقون, اور کہہ دو ان کو کہ دراصل تم لوگ اکثر بد کردار لوگ ہو. یہ بات بھی ایک محرک بنتی ہے تمسخر اور چھوٹی باتیں کرنے میں. جو لوگ بد کردار لوگ ہوں وہی دشمنی میں بھی جلدی ہوتے آگے بڑھتے ہیں, اور ان کی بد کرداری کا ایک یہ بھی اظہار ہوتا ہے بدتمیزی, دوسروں پر خام خانسی کرنا. تو نتیجہ یہ نکالا کہ بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر ہیں ہی بد کردار. قل هل انبئکم بشر من ذلک مصوبۃ عند اللہ, تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بدلے کے طور پر کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری حرکت سے بہت زیادہ شر والی بات ہے, یعنی تمہارے حرکت کا نتیجہ. تم جو حرکت جس حرکت میں ملوث ہو وہ شر ہے, لیکن اس شر سے جو شر پیدا ہونا ہے اور خدا کے نزدیک اس کے بدلے کے طور پر پیدا ہوگا, کیا میں تمہیں اس سے متنبہ نہ کروں؟ تو یہاں جو بدلہ ہے اور مصوبہ, یہ اس کا تعلق ہے آپس میں. شر تو ہے ہی تمہارا, مگر اس شر سے ایک اور شر پھوٹے گا جو تم پر پڑے گا, اور یہ جو شر ہے تم اپنی طرف سے ہم پر ڈال رہے ہو. مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ, وہ شر جو تمہارے شر سے پھوٹنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص, یعنی یہاں شر سے مراد پھوٹنے والا شر نہیں, مراد یہ ہے شریر اور شرارت والا. وہ جو اپنی شرارت کے لحاظ سے بہت ہی ذلیل ہو. بعض دفعہ شر کا معنی شر ہوتا ہے, بعض دفعہ شریر کی جمع بھی شر ہوتی ہے. شر و من تحت عدیم سما میں وہاں شرارت نہیں بلکہ شریر مراد ہے, آسمان کے نیچے بدترین مخلوق. تو آیت پر آگے بڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی ہے, جو پہلا ترجمہ تھا شرارت وہ نہیں بلکہ کیا تمہیں ہم اس سے زیادہ شریر حال کی خبر نہ دیں جو تمہاری شرارت کے نتیجے میں پیدا ہوگا اور تم اس کے مظہر ہوگے, یہ مراد ہے. اور وہ شریر حال یہ ہے اس شخص کا ہے, مَن لَعَنَهُ اللَّهُ, جس پر اللہ لعنت کر دے, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اس پر اس کا غضب نازل ہو, وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ, اور انہی میں سے وہ بندر بنا دے اور خنازیر اور سور بنا دے, وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ, اور وہ لوگ شیطان کی عبادت کرنے لگے. اُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, یہ ہے جو بدترین درجہ ہے, بدترین مقام ہے. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور متوازن عدل کی راہ سے سب سے زیادہ ہٹی ہوئی بات ہے, یعنی یہ توازن کھو دیں گے تو اس انجام کو پہنچیں گے. یہاں پہلے یہود کی سزا کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے, کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ کونو قردۃ خاسئین, کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. یہاں خاصین قرأتن کے علاوہ خنازیر کا مضمون بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں میں دین کی نقل کرنے والے ہوں گے جبکہ بندر کے بندر ہی رہیں گے اور انسان کی نقل سے وہ انسان نہیں بن سکیں گے. تو اس دور کے علماء اور اس دور کے ان کے متبعین جو دین کی ظاہری نقل کرتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں دینداری کے, مگر ان کی روح میں ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ اللہ کا خوف, نہ وہ اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں جو سچے دین کے نتیجے میں لازماً پیدا ہونے چاہیے. ان لوگوں کا حال جب بد سے بدتر ہوتا ہے, جب یہ لوگ خدا والوں سے مذاق شروع کر دیتے ہیں, ان کی تحقیر کرتے ہیں, ان کو تکلیف پہنچانے کے درپا ہو جاتے ہیں, تب یہ آخری تقدیر خدا کی ظاہر ہوتی ہے ان لوگوں کے حق میں کہ وہ بندر ہو جائیں اور سور بن جائیں. سور کے اندر جو صفات ہیں نمایاں, ایک تو اس کا چال چلن گندا, دوسرے سور خود اپنوں کو کھاتا ہے, اپنے مردار کو بھی سور کھا جاتا ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, یہ خاص سور کی بات ہے جسے پیش نظر رکھنا چاہیے. عام طور پر سبزی خور جانور ہے, گوشت خور جانوروں میں اس کا شمار نہیں ہے. اور گوشت خور جانور جو ہیں وہ ان میں شیر, چیتے, بھیڑیے ہیں. شیر, چیتے اور بھیڑیوں کا جب کوئی مرتا ہے تو اس کو نہیں کھاتے. سور جو گوشت خور نہیں ہے اور سبزی خور ہے, جب سور کا بچہ مر جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں. تو یہ جو خبیث صفت ہے خاص, یہ اتنی نمایاں ہے اس جانور میں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اسی صفت کے خلاف احتجاج پیدا کرنے کی خاطر ہمارے دلوں میں سور کا گوشت حرام کیا ہے تو بڑی معقول وجہ ہے. اس کا مجھے اس طرح علم ہوا کہ ہمارے ہاں وہاں احمد نگر میں پاس جو زمینیں تھیں میری, ان میں جایا کرتا تھا میں روزانہ صبح شام, تو سور کی بعض صفات سامنے آئیں. ہم نے آج حل چلایا, گندم بوئی, سہاگا, میرا دوسرے دن سور حل چلا دیتا تھا. اور باقاعدہ پھل اس کا ہوتا ہے آگے, اس کو پھل کہتے ہیں, اس سے باقاعدہ حل چلاتا ہے. جو ابھی کونپلیں پھوٹی ہوئی تھیں ساری اجاڑ دیتا ہے کمبخت ہمارا, اور استعمال کم کرتا ہے نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. اور باغ اجاڑنے ہوں, فصلیں اجاڑنی ہوں, تو سور سے بڑھ کر اجاڑنے والا اور کوئی نہیں. یہ جب ہر حرکت دیکھی تو میں نے ایکسپرٹ سے رائے معلوم کی کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ویسے سور کو مارنا بڑا مشکل کام ہے, اور ویسے بھی ایک مکروہ سی چیز ہے کہ آدمی سور مارنے شروع کر دے. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے جب آئیں گے تو یعنی ان کے نزدیک. میں نے اس کو ایکسپرٹ کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا امریکہ میں ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے جس کو بہت ہی مفید دیکھا گیا ہے, اور پاکستان کے زرعی ڈپارٹمنٹ نے وہ منگوا بھی لی ہے چیز. وہ ایک ایسے بیماری کے جراثیم کا ٹیکہ سور کے بچے پکڑ کے کر دیتے ہیں ان کو کہ اس بیماری سے وہ مرتے ہیں تو سارے سور اس کا گوشت کھاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ بیماری پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر وہ جتنے مرتے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کا گوشت کھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے بڑے حصوں سے اس ٹیکے کے ذریعے سور کی وبا ہٹ گئی, وبال سور کا وبال ختم ہو گیا. اب مجھے علم نہیں کہ آج کل یہ جاری ہے یا نہیں, کیونکہ بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اور بھی نقصان پہنچ جاتے ہیں, یہ وبا ایک جانور سے دوسرے میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. مگر یہ مجھے پہلی دفعہ علم ہوا کہ سور اپنے ہم جنسوں کا گوشت کھاتا ہے. تو قرآن کریم نے جو سور کہا وہ یہ کہ تم تو باغ اجاڑنے والے لوگ ہو, دین کا نقصان کرنے والے, اور ایک دوسرے کے دشمن, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, خدا کے کام, خدا والوں کی نقلیں مارتے ہو, اور حال یہ ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں اور محض دین کے دشمن کے لیے سخت ہیں. تم ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت مزاج ہو, اوپر اوپر سے ایک بنے ہوئے ہو, اندر سے نفرتیں کرتے ہو, اور ایک دوسرے کا گوشت کھانے پر ہمیشہ تلے رہتے ہو, اور دین کا باغ اجاڑنے والے لوگ ہو, اس کو بچانے والے نہیں. اس مضمون میں ایک حدیث بھی ملتی ہے. اب وہ حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, مگر الفاظ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, اس لیے چونکہ وہ قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں, اس لیے یہ کہنا کہ وہ حدیث روایت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو کمزور ہیں, یا حدیث کی ایک کسی کمزور کتاب میں وہ موجود ہے, یہ کوئی معقول عذر نہیں. جو وہ احادیث جو بین ہی قرآن سے مطابقت رکھتی ہوں, ان کو غلط یا جھوٹا کہنے والا غلط اور جھوٹا ہوگا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہیں گے جو قرآن نے کہا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے, ایسا بدقسمت زمانہ آئے گا جب کہ یہ لوگ یہود کی طرح ہو جائیں گے, جیسا کہ پہلی امت یہود میں ہوا, بدتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے. یہ کس حد تک یہود کی طرح ہوں گے, اس کی کچھ تفاصیل اس حدیث میں موجود ہے جہاں یہ وعدہ فرمایا گیا, اور کچھ تفاصیل دوسری حدیث میں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں امت میں اختلافات پھیلیں گے, ایک دوسرے سے مخالف ہوں گے, ہر ایک اپنی ڈگر پر چل پڑے گا, لوگ عامۃ الناس گھبرا کر, یہ فضا کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اختلافات کا زمانہ اور گھبراہٹ بھی ہوگی ساتھ, لوگ علماء کے پاس جائیں گے, ان سے ہدایت مانگیں کہ آخر اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں, فَإِذَاهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرُ. کیا دیکھیں گے کہ وہاں تو سور, بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں, علماء ہیں ہی نہیں. اب یہ جو تعجب ہے, اِذَاهُمْ, تعجب کا ہے, او ہو دیکھو یہ کیا ہو گیا, وہاں تو علماء نہیں, بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو حدیث ہے اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو دیکھیں کتنا کامل مضمون ابھرتا ہے. یہ کسی زمانے میں ضرور ہونا ہے, قرآن نے یہود کے مطابق کے تعلق میں بیان کر دیا ہے, لازمن ہوا ہے, اور وہ ساری صفات ان میں پائی گئیں. آئندہ زمانے میں کسی میں لازمن ہونا ہے, کیونکہ اسی آیت پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آئندہ کے لیے کہ خطروں سے بچے رہنا, یہ ہونے والا ہے واقعہ پھر. اب سوال یہ ہے ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا, صرف یہ بحث رہ جاتی. اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھو بچ کے رہو کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں ہوا آئندہ ہونا ہے, تو پھر تم کس امید پر کوشش کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو بد حال سے بچا لو, کیونکہ اگر یہ حال آنے والا ہے تو اللہ ہی رحم کرے. اگر موجودہ حالت ابھی امن کی حالت ہے, ابھی تم لوگ شریف علماء ہو, تو جب وہ بدبخت زمانہ آئے گا, جب ایسے علماء تمہارے نزدیک پیدا ہوں گے, انکار تو کر ہی نہیں سکتے تم, قرآن بیان کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید میں پیشگوئی کر رہے ہیں, اس وقت امت کا کیا حال ہوگا؟ تو تمہاری کوششوں کا یہ انجام ہے, جو حرکتیں تم کر رہے ہو تم وہ نہ سہی, مگر اس کے نتیجے میں یہ نسلیں تمہاری آنے والی ہیں, اس کو پیش نظر رکھ لو. تو قرآن کریم کو اگر علماء غور سے پڑھیں تو بہت پر حکمت تنبیہات ہیں, پر حکمت ایسی کہ انسان کو نفسیاتی لحاظ سے سمجھ آ جاتی ہیں یہی ہوا کرتا ہے, یہی ہونا چاہیے. اور تنبیہات اس لیے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے بطور وعید کے, بطور وارننگز کے وہ موجود ہیں قرآن و حدیث میں. ہاں اگر دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو مجبوری ہے, اور ایسے لوگ پھر لازمن شیطان کی عبادت کرنے لگتے ہیں, نام اللہ کا ہے, ان کی عبادت کا رخ شیطانی ہے. اولائک شر مکان و اضل عن سواء السبیل, یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے مرتبے کے لحاظ سے شریر ترین ہیں, ان سے بڑھ کر شریر مرتبے والا آدمی مکرم ممکن نہیں. اس لیے اشر من تحت عظیم السماء کو پڑھ لیں. اب یہاں وہ حدیث بھی قطعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تھی ان کے قرآن میں مبنی ہے, فرماتا ہے شر من تحت علماؤہم شر من تحت عظیم السماء. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے علماء آسمان کے پردے کے نیچے شر سب سے زیادہ شریر مخلوق ہوں گے, اور شریر مخلوق کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے. شر مکانن سب سے شریر ان کا مرتبہ ہے, اور انصاف کی راہ سے سوائے سبیل سے دراصل مانا ہے انصاف کی راہ، توازن کی راہ، عدل کی راہ، اس سے یہ دور ترین ہوں گے، انصاف کے قریب تک نہیں پھٹکیں گے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب منافقین کا ذکر دوبارہ شروع ہو گیا ہے، پہلے بھی آ رہا تھا مل جملہ جلا، کہیں منافقین کہیں کافروں کا ذکر. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافقین جو تمہارے جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ کفر ہی سے نکلے تھے، کفر ہی میں داخل ہوئے اور کفر ہی سے پھوٹے تھے. تمہارے اندر ان کا آنا یہ فرضی بات ہے، بنیادی طور پر یہ منافق کافر ہیں. دخلوا بالکفر، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے، تو یہ فرمایا دخلوا بالکفر، کیونکہ ایمان نہیں لاتے تو ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے جب جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اور بھی پکا کافر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اسی فعل کی وجہ سے وہ کفر میں داخل ہو گئے. وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ کفری سے نکلے تھے. اب یہ جو آیت کی تفصیل ہے، بین ہی یہی حدیث میں بھی موجود ہے. اب کس کس بات کا انکار کریں گے؟ منہم تعود الفتنۃ، کیا ہے الفاظ؟ منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی سے فتنے پھوٹیں گے، انہی میں لوٹ جائیں گے. تو یہ شریر جہاں سے نکلے تھے وہیں واپس چلے جاتے ہیں، کفری سے نکلے تھے کفری میں واپس لوٹ جاتے ہیں. یہی مضمون ایک اور رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تنبیہات میں فرمایا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. منہم تخرج الفتنہ تو ہے، تخرج جو ہے، یہ لفظ ہے، تبھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. من اندہم تخرج الفتنہ تو وفیہم تعود، یہ الفاظ ہیں، انہی میں سے فتنے پھوٹیں گے، تخرج الفتنہ تو وفیہم تعود، اور انہی میں لوٹ جائیں گے. اچھا آگے ہے، سے اوپر ہے، انسوائے سبیل کے بعد آئے گا نا، یہ ٹھیک ہے. خرجوا بہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور وہ چیزیں جو وہ چھپاتے ہیں ان کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، یعنی ان سے بھی زیادہ جانتا ہے جو چھپائے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم، اب ان کی بھی ایک حالت ہے، جلدی جلدی کس طرف بڑھتے ہیں، کن باتوں کی طرف الٹے پڑتے ہیں، وہ یہ ہے يسارعون في الاثم، گناہ کی طرف ان کا طبیعی رجحان ہے، بڑی تیزی سے الٹتے ہیں. والعدوان، اور سرکشی اور زیادتی، توازن کھو دینا اور کسی پر زیادتی کر دینا. واكلهم الصوت، اور حرام کھانے میں. لبیس ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم، وہ لوگ جو ربانی کہلاتے ہیں اور الہی کلام کی حفاظت پر مامور ہیں، یعنی احبار، جن کے سپرد ہے وہ کلام الہی کی حفاظت کریں اور ان کو کتابوں میں صحیح طور پر درج کریں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی انسان اپنی طرف سے داخل نہیں کرتا. یہ ایک خاص طبقہ تھا یہود کا جو احبار کہلاتا تھا، ان کی خصوصیت سے ذمہ داری تھی، اسپیشلائز جاب جس کو کہتے ہیں، ان کا یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں اور جو تورات کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ کیوں ان لوگوں کو ان کے گناہ والی گناہگار باتوں اور حرام خوری سے روکتے نہیں؟ لبیس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں، قالت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے یہود نے کہا، مگر قرآن کریم میں
ماضی اور مستقبل اس طرح با محاورہ انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہ ماضی کی بات نہیں بلکہ استمرار ہے. قالت الیہود, اور یہود کہتے ہیں, ید اللہ مغلولہ, یعنی شروع کیا تھا کہنا کسی زمانے میں, اب تک کہہ رہے ہیں, یہ معنی بنے گا, اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں, بند کر دیے گئے ہیں, باندھ دیے گئے ہیں. مغلولہ بند چیز کو کہتے ہیں, اور گویا خدا کے ہاتھ مفلوج ہو گئے ہیں, ان میں کوئی طاقت نہیں رہی. غلت ایدیہم, خود انہی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں یا بند کر دیے گئے ہیں لفظاً. ولوئنو بما قالو, لفظاً سے مراد ہے, لفظی ترجمہ ہوگا بند کر دیے گئے ہیں, لیکن ہاتھوں کے لیے, ہاتھوں کو الگ تو نہیں کسی کمرے میں بند کیا جاتا, جب ہاتھوں کے لیے آتا ہے بند کر دیے گئے تو مراد ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں. غلت ایدیہم ولوئنو بما قالو, اور جو کچھ انہوں نے کہا یا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ان پر لعنت ڈالی گئی ہے. بل یداہ مبسوطتان, جبکہ حال یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء, یہاں اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہاتھ اللہ کے نہیں ہیں, آپ سب کو تو ظاہر بات ہے جی. اشرف صاحب, پھر دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟
ہاتھ تو دو ہی ہوتے ہیں.
اچھا, اور کوئی آپ دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تقدیر خیر و شر. جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. خدا کی تقدیر خیر و شر مراد ہے. اللہ دے بھی سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے, جسے چاہے عطا کرے, جس سے چاہے چھین لے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا تھا, یہ فرق نے کہا, آپ نے نہیں کہا. ہاں, مطلب ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہے. اچھا جی, بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. بل یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, لیکن ساتھ ہی یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, جو خدا کی طرف سے تجھ پر عطا کیا جا رہا ہے, تجھے عطا کیا جا رہا ہے, وہ ان کے نقصان کا مجھے بن رہا ہے. تو اللہ کے دو ہاتھ ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک ہاتھ ہے بال ارادہ عطا کر رہا ہے, دوسرا ہاتھ ہے جو اس عطا کے نتیجے میں لوگوں کی ظلم کی وجہ سے وہ عطا لوگوں کے لیے نقصان کا موجب بن رہی ہے. یعنی خدا نے خود براہ راست ان کو نقصان نہیں پہنچایا, لیکن تقدیر کام کرتی ہے جب ایک آدمی کسی عطا سے ناجائز فائدہ اٹھائے یا ناجائز استعمال کی کوشش کرے یا اعراض کر لے, اسے قبول نہ کرے, تو جس نقصان میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ بھی تقدیر الہی ہے, اور یہ اس کی تقدیر شر ہے, ورنہ اس کی طرف سے شر کوئی نہیں پھوٹتا. ان معنوں میں شر اس کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے اس کی تقدیر سے فائدہ نہ اٹھا کر شر پیدا کر لیتے ہیں. ینفقو کیف یشاء, وہ عطا فرماتا ہے جس طرح چاہتا ہے, خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم, لیکن ان میں سے اکثر ضرور بڑھ جائیں گے اس چیز کے نتیجے میں جو انزل الیک, جو تجھ پر اتاری گئی, میرے رب کا, تیرے رب کی طرف سے, اس میں بڑھ جائیں گے. طغیانا و کفرا, سرکشی میں, بغاوت میں اور انکار میں. والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء, اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا. الی یوم القیامت, قیامت کے دن تک. اب یہاں بھی ہم نے ڈال دیا سے مراد نہیں ہے کہ بے وجہ باہر سے اللہ کے ایک ہاتھ نے دشمنی ڈالی. اللہ کی تقدیر شر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی, جو شخص بھی برا ہونا چاہے اس کو برا ہونے دیتا ہے, اور چونکہ ان کی یہ حرکتیں
بغض پر منتج ہونی لازمن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہی تقدیر مقرر فرما دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا بغض کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے پٹے رہیں گے، اور انکار میں لیکن جب بغض اور عداوت ہے تو دو الگ الگ اس کے معنی ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آپس میں جو عداوت ہے ایک معنی یہ بنتا ہے القینا بینہم العداوتا، والبغضاء کا ایک معنی یہ بنتا ہے ان کو آپس میں عداوت، آپس میں بغض میں بڑھا دیا. دوسرا ہے ان کے درمیان نیکی کے خلاف جو دشمنی ہے، ان کے درمیان جو نیک لوگوں سے بغض ہے اس میں بھی وہ اسی وجہ سے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا جیسی تعلیم اتاری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل تعلیم دی ہے. تو اس کے دو نتیجے بیکبر ظاہر ہوتے ہیں، ایک وہ خود آپس میں مزید پھٹتے چلے جاتے ہیں اور بغض ان کا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. دوسرا ان کا اجتماعی بغض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الہی تعلیم کے خلاف بڑھ جاتا ہے اور ان کی دشمنی پہلے سے زیادہ شدید ہو جاتی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، اب اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکائیں گے اور مخالفت کی آگ جلائیں گے، اطفا اللہ، اللہ اسے بجھا دیا کرے گا. مومنوں کے بس میں تو نہیں کہ ان کی مخالفت اور لڑائیوں کی بھڑکی ہوئی آگ کا مقابلہ کر سکیں، اللہ اسے بجھا دیا کرے گا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جبکہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں گے، اور یہی ان کا پیشہ ہے، وہ کرتے رہیں گے فساد. لیکن مومنوں کے لیے جب بھی آگ بھڑکائی جائے گی اسے تقدیر الہی بجھا دیا کرے گی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں سے محبت نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، لیکن اب وقت ہو گیا ہے، اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں، نوٹ کر لیں. اس کے بعد تلاوت والے کتنے رکوع رہ گئے ہیں؟ کیا اس کے بعد نئی تلاوت ہونی تھی؟ کافی ہم نے صحیح کور کیا، کتنے اندازہ لگانا رکھتے ہیں. اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. باقی پھر ان شاء اللہ آئندہ ہوگا یا کافی.